VOA اردو مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال.
السلام علیکم سامعین, راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ شہناز عزیز حاضر ہے. لیکن سب سے پہلے آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد, کیونکہ اگلے پروگرام میں ہماری آپ سے ملاقات سال 2019 میں ہوگی. تو پوری امید ہے کہ پوری دنیا خوشی اور امن کے ساتھ آئندہ سال گزارے گی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسانی حقوق کی پامالی میں کمی آئے گی, لوگ ایسی زندگیاں گزار سکیں گے جس میں انہیں جبر و استبداد کا خدشہ نہ ہو. بہت سارے ملکوں میں یہ صورتحال ہے, تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس پروگرام میں ہم انسانی حقوق پر ہی بات کریں, اور ان گزشتہ راؤنڈ ٹیبلز کے حوالے سے جن میں یہ موضوع شامل رہا ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارت اور پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دسمبر کا یہ مہینہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عالمی منشور کے اعلان کا دن بھی ہے, جو کہ 1948 میں ہوا تھا. تو ہم نے دعوت دی تھی اس موقع پر کچھ ماہرین کو اور سرگرم کارکنوں کو کہ وہ آئیں اور بات کریں انسانی حقوق کی صورتحال پر جنوب ایشیا کے دو اہم ملکوں بھارت اور پاکستان کے حوالے سے. اس پروگرام میں شامل تھیں زہرا یوسف, جو کہ پاکستان کے انسانی حقوق کے کمیشن کی سابق چیئرپرسن ہیں اور بہت ہی سرگرم ہیں اس شعبے میں. پرویز امروز صاحب بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے وکیل ہیں پیشے کے لحاظ سے, انسانی حقوق کے انتہائی سرگرم کارکن اور رہنما ہیں, کئی ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں. اور پروین آہنگر صاحبہ, یہ بھی بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے ہیں, اور ان کے بیٹے کو سیکیورٹی فورسز نے اٹھا لیا تھا جس کا پتہ آج تک نہیں ملا. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور بھارت دونوں جگہ گمشدہ افراد کا مسئلہ ایک بہت بڑی سچائی بھی ہے اور ایک بہت بڑی تشویش کا باعث بھی. اور ایسا صرف کشمیر میں نہیں ہو رہا, بلکہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جن میں بلوچستان سر فہرست ہے, یہ مسئلہ درپیش ہے. اس کے علاوہ اماد ظفر صاحب بھی, جو کہ انالسٹ اور کالم نگار ہیں, اس پروگرام میں شامل تھے. تو لیجیے سنتے ہیں ہم وہ پروگرام, اور اس کے بعد آئیں گے دوسری راؤنڈ ٹیبل کی جانب. ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے جو ماہرین موجود ہیں اس وقت, پاکستان سے زہرا یوسف صاحبہ ہیں, جو کہ انسانی حقوق کے کمیشن کی سابق چیئرمین رہ چکی ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں بہت بڑی, بات کرتی رہتی ہیں مختلف فورمز میں. تو میں پہلے تو آپ سے پوچھوں گی کہ منشور میں وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں جن کی سب سے بڑی خلاف ورزیاں اس وقت آپ کو پاکستان میں خاص طور پر نظر آ رہی ہیں, اس کے بعد میں ہم جنوبی ایشیا کی بات کریں گے.
دیکھیں, اقوام متحدہ کے یونیورسل ڈیکلریشن میں, اور جو ہم دیکھ رہے ہیں روز بروز اس کی خلاف ورزی, اور جس میں شامل ہے فریڈم آف بلیف, جس میں یہ کہ آپ کو مذہب کے حوالے سے آزادی ہے, آپ جو بھی عقیدت جو ہے آپ, تو اس میں بھی ایک مطلب برابری کا احساس ہونا چاہیے. تو پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو اقلیتوں کی صورتحال ہے وہ بدتر ہی ہوتی جا رہی ہے, اور پھر اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن, یہ بھی ایک بہت بنیادی حق ہے, اس کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے, ٹالرنس ختم ہو رہی ہے. حالانکہ جمہوری نظام ہے پاکستان میں, مگر پریس کے حوالے سے یا جو بھی ڈسینٹنگ آوازیں ہیں ان کو خاموش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ ہیں کچھ بنیادی مسئلے, اور ایسے بھی بہت سارے, مطلب اقوام متحدہ کی یہ ڈکلیریشن کے بعد بھی بہت سارے کنونشنز آئے جو اسپیسیفک ہیں, عورتوں کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, انفورس ڈسپیئرنسز کے حوالے سے, ٹارچر کے حوالے سے, جو بہت سارے پاکستان نے سائن کیا ہے, کچھ نہیں کیا ہے, تو مگر اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک اپنے کمٹمنٹ نہیں وہ پورے کر رہی ہے.
پرویز امروز صاحب, یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے بھارت کے حوالے سے, اور خاص طور پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے حوالے سے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہوں گی کہ ہم عمومی طور پر بھارت کے اور علاقوں کی بھی بات کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دعوت دی تھی ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب کو، جو چیئر پرسن ہیں دہلی مائنورٹی کمیشن کے، مگر اپنی اس وقت ان کی ایک میٹنگ چل رہی ہے تو وہ شامل نہیں ہو سکے، ہم درمیان میں انہیں لینے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب دیکھتے ہیں بھارت کی صورتحال تو وہ کون سی خاص چیزیں ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے جن پہ آپ بات کرنا چاہیں گے؟
دیکھیے، پہلے یہ ہے کہ ہم تو بھارت میں تو ہم نہیں کر رہے ہیں کام، ہم تو کشمیر میں رہ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر ملک میں کسی نہ کسی طرح کے ہیومن رائٹ وائلیشن ہوتے ہیں، لائک وہ ڈیموکریسی ہو یا نان ڈیموکریٹک کنٹریز ہوں، اور خاص کر ایشین کنٹریز میں. لیکن میں کشمیر کے حوالے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کشمیر جو ہے ایک کانفلکٹ ایریا ہے، رائٹ؟
جی.
اور کشمیر میں اگر ہم دیکھیں فرام 1990 28 سال سے تقریباً جو یہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ وار کرائمز ہو رہے ہیں یا کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہو رہے ہیں، تقریباً 7 لاکھ فوج یہاں پہ، اور کہیں بھی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں، جدید تاریخ میں اگر دیکھیں کہ کہیں بھی اتنی بڑی تعداد کی فوج کو اور اتنے لمبے عرصے تک امپیونٹی نہیں ملی ہے. باقی رہا کہ جو ہیومن رائٹ باتیں الگ چیزیں ہم کر رہے ہیں، رائٹ آف ایکسپریشن، رائٹ آف جو جینڈر وغیرہ، وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے، لیکن بیسک جو ہیومن رائٹ کا ہے وہ رائٹ ٹو لائف. اور اس طرح اگر ہم دیکھیں کہ 28 سال میں جو انڈین آرمی کو یہاں پہ جو امپیونٹی ملی ہے، وہ بھی ایسی جگہ پہ کہ جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر ہم ڈیل کر رہے ہیں، اور جبکہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ کہہ رہی ہے ورلڈ فائٹنگ ہے پراکسی وار. یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈس اپیئرنس ہوئے ہیں، ٹارچر ہے، کسٹوڈل ڈیتھس ہے، اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ یہاں پہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو انسٹیٹیوشنز مینٹ ٹو پروٹیکٹ ہیومن رائٹ، وہ بالکل یوٹیلائز ہو گئے، ان کا تو کوئی رول ہی نہیں بن رہا یہاں پہ. تو ہمارا جو بڑا کنسرن کشمیر میں جو یہ ہے وہ یہ ہے، باقی ہندوستان میں بھی ایک بڑی انٹالرنس بڑھ رہی ہے وہاں پہ، وہاں بھی جو سول سائٹ ہیں وہ بھی فائٹ کر رہے ہیں. ابھی جو ایک تو وائلیشن ہو رہی ہے، اور دوسرا جو کشمیریوں کا جو بڑا یہ جو کنسرن ہے کہ انٹرنیشنل جو آؤٹ کرائی ہے وہ نہیں ہو رہی ہے. ایکسپٹ ایک بڑی بریک تھرو بن گیا تھا، یونائٹیڈ نیشن کا جو رپورٹ آیا 14 جون کو، جو ہیومن رائٹ کمیشن نے رپورٹ دی تھی پہلی بار، جس میں کہ جو انہوں نے جو کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ان کو الاؤ نہیں کیا یہاں آنے کے لیے، تو انہوں نے ریموٹ مانیٹرنگ سے یہ اسٹیبلش کیا کہ وہاں پہ کمپریہنسو انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ کشمیر میں میسیو وائلیشنز ہو رہی ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
زہرا صاحبہ، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کشمیر پہ جب تنقید ہوتی ہے، یعنی تو سب سے زیادہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھارت اجازت نہیں دیتا، جب بھی کوئی غیر جانبدار کمیشن تحقیقات کے لیے داخل ہونا چاہتا ہے کشمیر میں، وہ آنے نہیں دیتے. تو اس کو پاکستان سے آپ کس طرح کمپیئر کر سکتی ہیں؟ کیا پاکستان میں بھی ایسا ہے کہ بند ہیں کچھ علاقے؟
پاکستان میں ذرا سا مختلف ہے صورتحال، مگر اب اور کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں جو ذرا سا تشویشناک ہیں. دیکھیے، پاکستان نے کچھ سال پہلے غالباً 2012 میں یو این کے ورکنگ کمیٹی آئی تھی، جن کا تعلق تھا انفورس ڈسپیئرنسز سے، اور انہوں نے پورے پاکستان میں ٹریول کیا، بلوچستان میں بھی گئے اور فیملیز سے ملے جن کے لوگ اٹھائے گئے. تو اس حد تک تو ان کو بالکل کافی حد تک اجازت دی. یہاں جب الیکشن ہوتا ہے تو ای یو سے لے کے کامن ویلتھ کے سب ادارے کے لوگ آتے ہیں اور مانیٹر کرتے ہیں الیکشن. مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستانی حکومت ہے وہ کچھ سالوں سے انٹرنیشنل این جی اوز کے کام پر پابندی لگا رہی ہے، اور بہت کئی این جی اوز ہیں جو ان کو کام اپنا پاکستان میں ختم کر کے واپس جانا ہو رہا ہے. تو یہ ایک ذرا سا میرے خیال سے تشویشناک ٹرینڈ ہے. مگر گزشتہ سالوں میں تو اجازت دیا ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو کہ وہ آ کے دیکھے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اتنی پابندی نہیں رہی ہے.
میں آپ نے کیونکہ کہا ہے کہ آپ جلد جانے چاہتے ہیں, کچھ آپ کی مصروفیت ہے اس وقت, تو میں آپ سے جنوبی ایشیا کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے مختلف ملکوں کی, اور یہ بات ہوئی کہ سری لنکا ایک ایسا ملک ہے جہاں کی صورتحال سب سے بہتر ہوئی ہے, تو وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک ایسا ملک جس میں عشروں تک خانہ جنگی رہی تھی لیکن وہ ہر چیز ان کی معمول پہ آ گئی, پولیو بھی ختم ہو گیا ان کے ملک سے, تعلیم کا تناسب ان کا بڑھ گیا, اور اب انسانی حقوق کی صورتحال میں بھی نمایاں بہتری آئی ہے, تو کیا وجہ ہے اس کی؟
دیکھیں, میرے خیال سے ہمیشہ جو عوام کی اسٹرگل ہوتی ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے, اس سے جمہوریت بھی سمجھ لیجیے مضبوط جمہوریت بھی سامنے آتی ہے, اور سری لنکا کا بھی کچھ اسی طرح کا وہ ہے. وہاں پہ کچھ سال پہلے تو یہ صورتحال تھی کہ صحافیوں کو اٹھایا جا رہا تھا, مارا جا رہا تھا, بہت ہی ریپریشن تھا. مگر ہم نے دیکھا ہے کہ اب وہ فریڈم آف دا پریس بھی ہے وہاں پہ, اور یہ سری لنکا واحد ملک ہے ساؤتھ ایشیا میں جس نے یو این کنونشن آن انفورس ڈسپیئرنس سائن کیا ہے, ریٹیفائی کیا ہے.
زور صاحب, کیا انڈیا اور پاکستان نے نہیں ریٹیفائی کیا اس کو؟
جی نہیں,
سائن کیا, ریٹیفائی نہیں کیا.
جی پاکستان نے تو نہیں کیا, سائن بھی نہیں کیا ہے.
جی جی ضرور.
دیکھیے, اگر ہم انڈیا پاکستان کی بات کریں, دیکھیے میں تو مجھے تو علم نہیں ہے پاکستان کا, لیکن ایک بات اگر ہم دیکھیں کہ انڈیا جو کہ لارجسٹ ڈیموکریسی اور وہاں انسٹیٹیوشنز ہے اور پورا ایک انٹرنیشنل امیج انڈیا کا ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں کشمیر کے حوالے سے, دیکھیں ابھی یونائٹیڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ کو یہ الاؤ نہیں کر رہی ہے کشمیر میں ایل او سی مانیٹر کرنے. الیکشنز کی بات کر رہی تھی یہ محترمہ, تو الیکشن مانیٹر کرنے کے لیے یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو الاؤ نہیں کر رہی ہے. 2008 میں یورپین پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کیا تھا کہ کشمیر میں جو گریوز ہیں ماس گریوز ان کا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے, وہ نے ریفیوز کیا. آئی سی آر سی جو یہاں کشمیر میں ہے ان کو کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, ان کو کوئی کام نہیں کرنے کو یہاں پہ. اسپیشل رپورٹر جو ہے یو این کے ڈسپلے کے اسپیشل رپورٹر آف ٹارچر ہے, ڈسپیئرنس, اور ڈسپیئرنس کا جو ہے پاکستان نے الاؤ کیا, یہاں انہوں نے الاؤ نہیں کیا. تو اس میں جو ہے جو بھی فارنر جو یہاں آتے ہیں کشمیر, جو فارنرز آتے ہیں دے ہیو ٹو گیٹ اے اسپیشل پرمیشن فار رپورٹنگ, اور بہت سے فارنر کو ان کو باہر نکال دیا کیونکہ ان کو پرمیشن نہیں دیا تھا. ایک فارمر جو فرانچ کا تھا اس کو تو ڈیٹین کیا تھا, اس کو تو ہم نے پھر بیل آؤٹ کیا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ بالکل ہی اگینسٹ ٹرانسپیرنسی ہے. مثلا اگر ہم دیکھیں کشمیر ایک واحد ایریا ہے کہ جہاں پہ لاکھوں, مطلب میں ایکسیجریٹ نہیں کر رہا ہوں, تقریباً لاکھ دو لاکھ ٹارچر وکٹم ٹارچر سروائیورز ہیں یہاں پہ, اور وہ ایشو نہیں بن رہا. اگر ہم دیکھیں کہ گونٹن والا بے اور جو ابو غریب کا جو وہاں پہ 800-900 جو ٹارچر وکٹم تھے, پورا ایک عالمی ایشو بن گیا, لیکن یہاں پہ اگر لاکھ سے زیادہ ٹارچر سروائیورز ہیں, اٹس ناٹ این ایشو. تو یہ ہماری ایک بہت بڑی فرسٹریشن ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کس حد تک کامیاب ہو گیا کہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین انٹروینشن, وہ بھی اس وقت پر وی ہیو آٹو کی جو ڈاکٹرین آف آٹو پیئر ریسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ, ان میں کیا ہیومینیٹیرین انٹروینشن جہاں پہ کہ میسو اسکیل پہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو پیلٹ وکٹمس کی, پیلٹ جو یوز ہو رہے ہیں کہیں بھی انڈیا میں یوز نہیں ہو رہے ہیں, کسی بھی مجھے لگتا ہے جو ہمارے خیال میں ایک یا دو ملک جو ہے لیٹن امریکہ میں یوز ہو رہے ہیں, لیکن اس اسکیل پہ نہیں جہاں پہ کہ انہوں نے کورٹ میں یہ مینشن کیا ہے گورنمنٹ نے کہ 1.3 ملین پیلٹس ہیو بین یوزڈ آئیڈینٹیفائیڈ آن دا پیپل, جس میں کہ تقریباً جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ ان کا ہے 6221 جو مفتی محبوبہ کی گورنمنٹ نے اسمبلی میں بتایا تھا, اور 1743 وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں میں پلٹ گیا. ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح کی پیلسٹائن میں ایک جو انٹرنیشنل سپورٹ ملا, جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن, جو انٹرنیشنل سولیڈیریٹی جو موومنٹ وہاں ہوئی, اس طرح کشمیر میں بھی ایک انٹرنیشنل سولیڈیریٹی موومنٹ ہونی چاہیے.
پرویز صاحب, یہ پروگرام فیس بک پر لائیو جا رہا ہے تو بہت سارے کشمیر سے لوگ موجود ہیں, ایک دو پڑھنا چاہوں گی جو تبصرے ہیں اس میں. پشتون یار وزیر نے لکھا ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ انسانی حقوق کی صورتحال پاکستان میں خراب ہے. شبیر وانی نے خاص طور پہ تاکید کی ہے کہ ہم لاپتہ جو افراد کا مسئلہ ہے اس پہ ضرور بات کریں کشمیر میں. زہرا صاحبہ آپ سے یہ پوچھوں گی کہ یہ جو باتیں ہوئیں تو اس میں ایک وجہ تو کشمیر کی پرویز صاحب نے جو بتائی وہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے. پاکستان میں جو ہے عشروں تک دہشت گردی کی صورتحال رہی, انتہا پسندی رہی, افغان جنگ میں شرکت کی, تو ان تمام چیزوں نے پاکستان پہ بھی بہت ہی برا اثر ڈالا پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پہ. تو آپ کے خیال میں وہ کون سا ہے چیز ہے جس نے سب سے زیادہ آپ کو جو ایک منفی نظر آتا ہے اثر پاکستان میں انسانی حقوق پر؟
دیکھیے, ایک تو ہر ملک میں جیسے خاص کر انڈیا میں کشمیر کی بات ہو رہی تھی, زیادہ ملکوں میں جو سٹیٹ ہے وہ سب سے بڑا وائلیٹر ہوتا ہے انسانی حقوق کا, سٹیٹ کے جو فورسز ہیں. مگر پاکستان میں کیونکہ پاکستان کی انوالومنٹ رہی افغانستان میں, جس کے وجہ سے یہاں پہ طالبان ابھرے, طالبان کی قوت بھی بڑھی اور بہت سارے ٹریننگ کیمپس وغیرہ جیسے آپ کو پتا ہے دنیا سے آ کے ملٹنٹس یہاں پہ ٹریننگ لیتے تھے, تو اس کی وجہ سے یہاں پہ انتہا پسندی بہت بڑھی ہے اور اس حد تک ہو گیا ہے کہ اب زیادہ لوگ جو ہیں وہ نان سٹیٹ ایکٹرز سے خوف زدہ ہیں, کیونکہ اب جتنے سیکٹیرین بنیاد پہ جو ہوتے ہیں لوگوں کی جان جاتی ہے وہ زیادہ نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں, انہوں نے بہت سارے جرنلسٹ کی بھی جان لیا ہے. تو یہ ایک جو نیا پہلو ہے پاکستان کے انسانی حقوق کے سمجھ لیجیے لینڈسکیپ میں, یہ بہت تشویشناک ہے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
اچھا, ہمارے ساتھ پروین آہنگر صاحبہ. پروین, آپ مجھے بتائیے, جدوجہد بڑی لمبی ہے اور جدوجہد شروع اس دن ہوئی جب آپ کا اپنا بیٹا جو ہے لاپتہ ہو گیا. آپ ان والدین کے لیے کام کر رہی ہیں جن کی اپنی صورتحال آپ جیسی ہے, تو آج کا دن کیسا رہا کشمیر میں, آپ نے کیا کیا آج کے دن؟
ہم نے پروٹیسٹ کیا, آج ہوم ہیریٹیج ڈے ہر جگہ پر منا رہی ہیں, ہم نے بھی منایا, پروٹیسٹ کیا پارک میں. آج ادھر ہڑتال بھی ہے, آج انہوں نے پارک بھی سیل کیا, مگر ہم نے بولا ہم پارک پر چڑھے گا, مگر انہوں نے آرمی نے ادھر چڑھنے نہیں دیا. پھر ہم کشمیری پولیس آ گیا تو اس نے بولا تو کرو پروٹیسٹ, ہم پرستاونی میں پروٹیسٹ کرا. سارے ہاسپٹلز ہیں, ماں ہیں, باپ ہیں, کسی کا بھائی ہیں, تو ہم نے پورا من پروٹیسٹ کیا, بولا پورا من پروٹیسٹ کرو. ہم نے نعرہ بازی بھی کیا, ہماری مانگی پورا کرو, ہماری بائکوں کو پیش کرو. تو پھر ہم نے پورا من پروٹیسٹ کیا پارک میں. آج
اماد سے یہ پوچھوں گی پہلے, اماد ظفر سے. ہمارے ساتھ اگر آپ سن رہے ہیں تو ہمارے ساتھ زہرا یوسف صاحبہ ہیں, پرویز امروز صاحب ہیں, پروین آہنگر ہیں اور اس وقت آپ ہیں, اور بھی لوگ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے. آپ نے آج ایک کالم لکھا ہے جس میں آپ نے لکھا ہے کہ انسانی حقوق کا عالم دین پاکستان میں آپ کیا سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, تو مختصراً آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو نظر آتی ہے چیز, یعنی کوئی مثبت چیز. پہلے تو مثبت پہ بات کرتے ہیں, پیش رفت ایسی جس کو واقعی سیلیبریٹ کیا جا سکے.
دیکھیں, جہاں تک شاید مثبت چیزوں کی بات ہے, تو اگر آج آپ آج سے پہلے ایک دو دہائیوں کا جائزہ لیں تو بہت سے ایسے حقوق تھے, مثال کے طور پر ڈومیسٹک وائلنس کی ہم بات کر رہے ہیں, گھریلو تشدد جو ہے, یا عام فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں ہم, خواتین کے خلاف جو ہے زیادتی کی بات کرتے ہیں ہم, بچوں کو جو ہے ان کو ٹریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, ان کی خوراک کی کمی کی بات کرتے ہیں, اس کا آہستہ آہستہ ادراک ہونا شروع ہوا ہے جو پہلے نہیں تھا. تو یہ مثبت چیز ہے, اور ظاہری بات اس میں پاکستان میں جو ہیومن رائٹس جو تنظیمیں کام کرتی ہیں یا اور جو ایکٹیوسٹ ہیں لائک آئی رحمان صاحب ہیں, لیٹ آسما جہانگیر تھی, محترمہ آسما جہانگیر مرحوما, ان میں جو ایک کاوشیں ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں, تو مثبت چیزیں تو بہت ہیں اس میں, کوئی شک نہیں, بہت جو ہے بہتری آئی ہے اگر آپ موازنہ کریں 10 سے 20 سال پہلے سے.
حاصل نور نے, جن کا میں نے پہلے کمنٹ پڑھا تھا, یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے انسانی حقوق کے جو چیمپئن ہیں اور دانشور, وہ بلوچستان کے بارے میں بات نہیں کرتے, میرا تھوڑا سا حاصل آپ کے خیال سے مختلف ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو کمیشن ہے, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, وہ برابر بلوچستان کے مسئلے پر سب سے زیادہ بات کرتا رہا ہے اور دانشور بھی. لیکن میں آپ سے یہ پوچھوں گی زہرا کہ کیا آپ لوگوں کی جو کاوشیں ہیں, تو کیا کوئی اس کا امکان ہے کہ آپ لوگوں کی کاوشوں کا کوئی ہمیں نتیجہ نظر آئے؟
دیکھیے, نتیجہ نظر آئے یا نہ نظر آئے, ہم کو تو اپنا کام جاری رکھنا ہے اور آواز اٹھانا ہے. جہاں تک مسنگ پرسنز کا سوال ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہماری جدوجہد شاید ناکام رہی ہے کیونکہ ابھی لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, مگر ہمارے اوپر یہ ظاہر ہے, یہ ہمارا کام ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم آواز اٹھاتے جائیں, چاہے وہ آواز اگنور ہو یا سب سے کم اسے ایک تو لوگوں میں شور ہوتا ہے, میڈیا میں کوریج کچھ حد تک آتی ہے. اور بلوچستان افسوس یہ ہے کہ ہماری جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بھی بلوچستان کو نظر انداز کرتی ہے رپورٹنگ میں.
اس کی کیا وجہ ہے, بلوچستان کیوں نظر انداز ہوتا ہے؟ کیا اس لیے کہ ایک عام طور سے تاثر دے دیا گیا ہے کہ یہ لوگ پاکستان سے محبت نہیں کرتے؟ یعنی کس طرح یہ چیز ہوئی کہ میڈیا جو کہ پاکستان میں ایک طویل عرصے سے کافی آزادی اس کو حاصل ہے, وہ بلوچستان کے مسئلے پہ نہیں بات کرتا زیادہ؟
دیکھیے, بلوچستان کا یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو وہاں پہ سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے خلاف یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ملوث ہیں لوگوں کو اٹھانے میں اور ان کو انفورس ڈسپیئرنسز میں وہ ملوث ہیں. اور بہت سے ایسے علاقے ہیں بلوچستان میں جس میں ہم آزادی سے, ہماری کمیشن بھی آزادی سے نہیں ٹریول کر سکتی ہے اور پہنچ سکتی ہے. تو بلوچستان کو ایک سیکیورٹی کے نظر سے, نیشنل سیکیورٹی کے نظر سے دیکھا جاتا ہے. اور میڈیا افسوس یہ ہے کہ جو ہماری وہ صرف وہ ان سٹوریز کے پیچھے جاتی ہے جس سے ان کو ریٹنگ ملے. یہ بھی ایک کمرشلائزیشن جو میڈیا کا ہوا ہے, تو اس کا یہ بھی ایک نتیجہ ہے کہ وہ ریٹنگ پہ جاتی ہے, کہ وہ خبر جو ہوتی ہے وہ زیادہ شہروں کی ہوتی ہے, جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کے بارے میں خبریں ہوتی ہیں.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter, اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu@voanews.com. خط آپ کے.
تو میں یہاں اب بات کرنا چاہوں گی تھوڑی سی عماد آپ سے. آپ نے بھی یہ بات کی تھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کو نظر انداز کیا جاتا ہے, اس میں ایک ہاتھ ان این جی اوز کا بھی ہے جو نام نہاد ہیں, مطلب جو بات تو کرتی ہیں انسانی حقوق کی لیکن دراصل وہ کام نہیں کرتی.
دیکھیے, پاکستان میں یہ آپ اسے کہہ لیں کلمیاں کہہ سکتے ہیں کہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یا ایکٹیوسٹ ہیں, بہت اچھا کام کرنے کے باوجود جو انسانی حقوق کا بیانیہ کہہ لیجیے یا اس کو آگے کہہ لیجیے, اس کو گراس روٹ لیول تک جو ہے آگاہی پہنچانے میں ناکام رہے ہیں. اس کی آپ مختلف وجوہات جو ہے, اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں, اس کی تفصیل میں جائیں, اور معنی کرنے کو نظر آتا ہے کہ یہاں پر نام نہاد, جس طرح آپ نے ذکر کیا, جو این جی اوز ہیں, نام نہاد بہت سے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, انہوں نے ایک اپنے کمفرٹ زونز بنا لیے ہیں. وہ گراس روٹ لیول پہ نہیں جاتے, جا کر عوام کو آگے کر لوگوں کو دینا مناسب نہیں سمجھتے. بڑے بڑے 5-star ہوٹلز ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, وہاں پر سیمینار منعقد کر لیے جاتے ہیں, جو پسے ہوئے طبقے ہیں ان میں سے چند لوگوں کو وہاں پر بلا لیا جاتا ہے فوٹو شوٹ کے لیے اور مطلب ایک ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے. اچھا ایسے میں وہ لوگ جو اصل میں کام کرتے ہیں جو جنرل پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے جو ہے کوشاں ہیں ان کو تحفظ کے لیے ان لوگوں کا بھی کام متاثر ہوتا ہے اس سے. پھر دوسری طرف جو آپ کہہ رہے کنزرویٹو یا ریلیجیس مائنڈڈ بیانی ہے جو ان کے خلاف کام کرتا ہے وہ اس چیز کو کیش کرتے ہیں. تو جو بیانیہ ہے جو بیسکلی بات ہے کہ ایک عام آدمی تک یہ آگہی پہنچانا کہ اقوام متحدہ یا جو ریاست ہے وہ آپ کو کیا بنیادی انسانی حقوق فراہم کرتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی تک کوئی بہت خاص پیش رفت نہیں کرنے پائے پاکستانی بینک سے جو یہ تنظیم ہے.
سارے میں اقبال فاروق بھٹ جیسن روئے اور کئی لوگ کشمیر سے ان میں سے یہ پوچھا ہے ایک صاحب نے, پرویز صاحب آپ سے میں پوچھوں گی یہ بات کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بھارت کے دوسرے مسلمان جو ہیں کشمیر سے باہر اگر وہ کشمیریوں کی سپورٹ کریں تو کشمیریوں کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے.
دیکھیے سوال یہ کہ انڈین مسلمانوں کی حالت تو اس قدر زیادہ کہ وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ کشمیر پہ کوئی بات بھی کرے. میں آپ کو مثال ایک دے رہا ہوں, ابھی جو یو این کی رپورٹ آئی تھی نا, یو این ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ آئی تھی, تو ایک بڑے شعلہ بیان جو ہندوستان کے جو مسلم لیڈر ہیں انہوں نے بڑی حمایت کی گورنمنٹ کی, کہا جی گورنمنٹ نے جو ریجیکٹ کیا رپورٹ کو صحیح ہے کیونکہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے کشمیر میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے یہ ہمارا ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے اور یہ رپورٹ جو ہے یہ اٹیک ہے انڈین سوورینٹی کا. میں نے کہا کہ ہم تو اختلاف ہو سکتے ہیں بی جے پی کے ساتھ لیکن ہم یہ جو ہے پورا سپورٹ کریں گے. یہ حالت ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ کشمیر کا کوئی جو پولیٹیکل ایشو پہ وہ کوئی پوزیشن نہیں, لیکن ایون ہیومن رائٹس پوزیشن پہ بھی وہ اس کے ڈر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ جو کہ جو مسلمان ہیں وہاں پہ ہندوستان کے مسلمان جو ہے وہاں پہ جو ایسی حالت میں جب کہ ان پہ پورا جو ٹیرٹ ہو رہا ہے اور انکریز ہو رہا ہے ان پہ جو یہ جو وجیلانٹرز گروپ جو ہے کاپس لانٹر وغیرہ تو وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے ہم کہ مجھے لگتا ہے اگر وہ اپنے ہی ہم سپورٹ کرے اتنا ہی کافی ہے.
پروین صاحب یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت نئے جو کیسز آئے ہیں سامنے والدین کیا کہتے ہیں؟
وہ اپنے بچے کو ویٹ کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو ویٹ کر رہے ہیں. کسی کا باپ مر گیا, کسی کا ماں مر گیا, کسی کا کوئی نہیں رہا, اس لیے ہماری بچوں کو ویٹ کر رہی ہیں. جب تک زندہ ہے اور پروینہ جی زندہ ہے تب تک لڑے گا ان کے لیے. کورٹ میں بھی کوئی انصاف نہیں ملا اس لیے ویٹ کر رہے ہیں. ہم پارک میں جاتی ہم پروٹیسٹ کرتے رہے, گورنمنٹ کا کوئی ریسپانس نہیں ہے. یہ ایجنسی نے اٹھایا یہ بچے, ان کے لیے کوئی قانون نہیں, ان کے لیے کوئی سادھن. دیکھو کتنا ہوم ریٹس وائلیشن ریپ, مگر ہم اب یہ گہری چوٹ ہے, یہ اہم پرابلم ہے. اگر بچے اٹھایا تو کہاں رکھا, کدھر رکھا؟ ہماری نہ کوئی جیل ہے نہ کوئی مالگزارے ہیں, کس کے پاس جائے گا؟ آج 29 سال ہو گیا پروٹیسٹ کرتے رہے, یہ سال ایک حافظ بھی مر گئی, ایک ماں بھی مر گئی ہے. اس لیے اپنے بچوں کو ویٹ, کسی چیز کا ضرورت نہ, ہماری بچے کی ضرورت ہے, تڑپ ہے اپنے بچوں کا ہے. کسی ماں باپ کا دو بیٹا گیا, تین بیٹا ہو گیا, وہ بےچاری اپنے بچے کی تڑپ, ان کی ضرورت, ہاف ڈوز, ان کی چار چار بچے, تین تین بچے, وہ تڑپ کے اپنے ہسبینڈ کے لیے کمانے والے, اس کو سسرال والے بھی بعد میں تنگ کرتا
ہے. یہ پروینا جی جو کہہ رہی ہے نا, دیکھیے کوشچن یہ ہے کہ یہاں پہ جو 3 لاکھ جو رشتے دار ان کے ہیں, ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کا جو کمیشن کرنے اپوائنٹ, کمیشن آف انکوائری یہ اپوائنٹ کرنے, جس طرح کے باقی ممالک میں ہوا ہے, سری لنکا میں ہو گیا ہے, پاکستان نے اپوائنٹ کیا ہے, نیپال نے کمیشن اپوائنٹ کیا ہے, فلپین جو باقی کنٹریز میں جہاں بھی جو انفورس ڈسپیئرنس کا معاملہ ہے وہاں انہیں اپوائنٹ کرنے ہیں کمیشن آف انکوائری. وہ ڈیمانڈ بھی یہاں تقریباً 20-22 سال سے ہم کر رہے ہیں, پروینہ بھی کر رہی ہے, سب کر رہے ہیں یہاں پہ. دیکھیے گورنمنٹ جو ہے یہاں پہ وہ تو ان کے جو اعداد شمار ہیں وہ تقریباً بڑے مختلف ہیں, 4,000 کبھی کہتے ہیں جی پاکستان گئے ٹریننگ کے لیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, یا کچھ بھی ہے تو کم از کم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں جس طرح باقی ملکوں میں کیا ہے. انہوں نے کوئی بھی انکوائری نہیں کی ہے اور نہیں یہ اسپیشل رپیٹر جو ہے ہمارا یہ جو انفورس ڈسپیئرنس کے, جن کو کہ باقی ہمسائے ممالک میں جانا دیا گیا ہے وہاں الو نہیں کرتے ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی,
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔
اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
سمین، جب انسانی حقوق کی پامالی کی بات ہوتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں کمزور ترین ہوتے ہیں، معاشی لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے یا صنف کے لحاظ سے۔ تو اس میں بچے جو ہیں سر فہرست ہیں، اور خاص طور پہ وہ بچے جو غریب گھروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان بچوں کے ساتھ تشدد کی ایک بہت بڑی مثال گھریلو ملازمین کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہے۔ بڑے بڑے واقعات کو تو جانے دیجیے، لیکن آئے دن ان بچوں کے ساتھ بے رحمی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور گزشتہ دنوں پاکستان میں ہونے والے ایک واقعے نے، جو ایک کم سن بچی کنزا کے ساتھ ہوا تھا، گھریلو ملازمین کے خلاف تشدد کو اجاگر کر دیا تھا۔ اس موقع پر ہم نے ایک راؤنڈ ٹیبل کی تھی جس میں ہم نے عمومی طور پر اس مسئلے پر بات کی تھی۔ تو لیجیے سنتے ہیں وہ راؤنڈ ٹیبل جو کم سن گھریلو ملازمین کے ساتھ ہونے والے تشدد کے بارے میں ہے، اور ماہرین نے اس پر بات کی ہے کہ اس کا سدے باب کیا ہو سکتا ہے۔
ربو کام نہیں کرتے، میری امی ادھر چھوڑتے گئی چلی، اس نے کہا میں آپ کام کرو، میں تم لوگ کو انہیں گھر کے خرچے چلانے۔ مجھے یاد آتی ہے، پر امی ایک مہینے یا دو مہینے بعد مجھے لینے آتی ہے، اور میں اکیلی رہتی تھی، میرے ہمارے ساتھ میں کوئی بھی نہیں کام کرتا تھا، اور بستر بھی نہیں دیتے، رات کو ٹھنڈ بھی لگتی تھی۔ مجھے ہفتہ کو ہو گیا میں ادھر آئی ہوں، آگے میں کوٹھی پہ کام کرتی رہی تھی، ادھر میں نے چھوڑ دیا۔
قرضہ مطلب جن سے لینا دینا تھا ان کو، انہوں نے کہا تھا پیسے، تو ابو نے کہا پیسے نہیں ہیں، مطلب میری بیٹی لے لو کام کے لیے۔ اس لیے میں شروع سے بچپن سے وہ کام کرتی ہوں، شروع سے ہماری فیملی میں یہی مسئلہ چلتا آتا ہے، جو بھی چھوٹی بچی ہوتی ہیں یا بڑی ہوتی ہیں نا، ان کو کام کرواتے ہیں۔ جب پیسے کی ضرورت ہوتی ہے پھر بچوں کو چھوڑنے میں مجبوری ہو جاتی ہے، تو قرضہ لینا ہوتا ہے ان سے، مطلب دیتے ہیں نا، تو وہ ان کے جب کہتے ہیں پیسے دو، پیسے نہیں ہوتے تو پھر بچے دے دیتے ہیں۔
سمین، یہ چھوٹی چھوٹی آوازیں جو ہیں، ان کے لیے افسوسناک بات یہ ہے کہ انہیں بہت بڑا بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے اس بچی کی بات سنی تو وہ اس کو جیسے ایک حقیقت کے طور پہ لیتے ہیں کہ اگر والدین پہ اس طرح کی کوئی ذمہ داری ہے تو بچے کو تو ایسا کرنا ہی ہے، سلسلہ ہے جو ہوتا آیا ہے اور لوگوں کے لیے قابل قبول بھی ہو گیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ہیں انیس جیلانی صاحب، جو کہ بچوں کے حقوق کے ایک سرگرم کارکن ہیں، وکیل ہیں پیشے کے لحاظ سے، اور سجاد چیما صاحب جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اس پارک کے، یعنی سوسائٹی فار دا پروٹیکشن آف رائٹس آف دا چائلڈ۔ جیلانی صاحب، آپ سے شروع کرنا چاہوں گی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ذمہ داری تو بنیادی طور پر یہ ریاست کی ہے، لیکن ریاست کس حد تک اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، جسے بنیادی چیز ہے قانون بنانا ہے، تو اس بارے میں اگر آپ ہمیں بتائیں۔
سب سے پہلی بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے بچوں کی ملازمت سے متعلق۔ تو اگر کوئی بھی بچہ یا بچی کسی کے گھر میں کام کرتی ہے تو یہ قانوناً جائز ہے، کیونکہ کوئی اس پر پروہیبیشن نہیں ہے۔ کہ سب سے بڑا قسم جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قوانین کے اندر ہے وہ تو یہ ہے، بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی کی شکایت کرتے ہیں کہ اس کے گھر میں بچہ کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ کوئی قانون نہیں ہے تو اس لیے یہ مسئلہ پھر یہ رہتا ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ آخری واقعہ بھی نہیں ہے، اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہیں گے۔ اس لیے اس چیز کی شدید ضرورت ہے کہ قانون سازی کی جائے۔
قانون سازی تو جو منتخب نمائندے ہیں وہی کر سکتے ہیں جا کے، تو اس کے لیے پھر کیا سنا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور کام ہو رہا ہے گھریلو ملازمین کے مسئلے پر اور چائلڈ ابیوز کے بارے میں؟
پہلی بات تو یہ کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کا کام ہی نہیں ہے قانون سازی۔ سپریم کورٹ کا، کسی بھی عدالت کا کام جو ہے وہ قوانین کی انٹرپریٹیشن ہوتا ہے، اس کا کام قانون سازی نہیں ہوتا۔ قانون سازی جو ہے وہ یا تو لیجسلیچر کا کام ہے یا حکمرانوں کا کام ہے۔ حکمران جو ہے بدقسمتی سے وہ دلچسپی نہیں لیتے، کیونکہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ بے شمار دفعہ جو مختلف بزرا ہیں ان کو ہم نے باور کرایا ہے کہ آپ جو گھریلو ملازمین ہیں ان سے متعلق قانون سازی کریں, وعدہ بھی کرتے ہیں لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. بڑے بڑے ادارے بھی ہیں, وہاں پر بھی بات کی جاتی ہے, سیمینارز کانفرنسز میں بات کی جاتی ہے, اور آپ سمجھے کہ پاکستان کے ہر تیسرے چوتھے گھر کے اندر ایک بچہ یا بچی کام کر رہا ہے, ہر تیسرے چوتھے گھر کے اندر. دوسرا یہ کہ بچوں کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہوتا ہے, آپ انہیں مار بھی سکتے ہیں, انہیں ڈانٹ بھی سکتے ہیں اور وہ بےچارے بولتے نہیں ہیں. بہت افسوسناک صورت حال ہے, ہم اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتے ہیں.
جی بالکل.
باقی لوگوں کے خاص طور پر اگر کوئی غریب ہے, غریب کا بچہ ہے تو وہ بھاڑ میں جائے.
جو بات ہو رہی ہے معاشرے کی, کیونکہ دیکھیے بات تو آپ نے انیس صاحب بالکل صحیح کہی, اور ہر شخص یہ کہے گا کہ ذمہ دار ریاست ہے اور قانون ساز ادارے ہیں, لیکن دونوں باتیں, جیسے سپریم کورٹ کی بات ہوئی کہ سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو طیبہ والا کیس تھا اس پر ایکشن تبھی ہوا جب سپریم کورٹ نے اس خود نوٹس لیا اس کے اوپر. میں سجاد صاحب آپ سے یہاں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ پیشے کے لحاظ سے وکیل بھی ہیں, تو آپ نے ایسے جب کیسز دیکھے یا اپنے ادارے کے تحت آپ نے کچھ اس طرح کے کیسز پہ کام کیا یا مقدمہ پولیس تک گیا, تو کیا شفاف تحقیقات ہوئی اس کی اور کسی حتمی نتیجے تک پہنچا وہ کیس؟
آپ کا سوال ہے کہ کتنی شفاف انویسٹیگیشن ہوتی ہے, تو میں آپ کو بتاؤں, جیسے ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا, انیس صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ایسے تو بے شمار واقعات ہوئے اور آگے بھی ظاہر ہے, ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ اگر آج بھی ایکشن نہ لیا گیا تو جو اگلا واقعہ ہوگا اس کے لیے کون ذمہ دار ہے. تو جتنے بھی واقعات ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماں سوائے یہ جو آخری طیبہ کا کیس تھا, اس سے پہلے نہ صرف کہ بچوں کے اوپر تشدد ہوا بلکہ بچوں کی جانیں بھی گئیں. بے شمار بچے جن کو اتنا تشدد کیا گیا ان کے اوپر کہ ان کی جانیں چلیں گئیں اور آج تک کسی کو سزا نہیں ہو سکی. اس میں دو مرحلے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ پہلے پولیس کتنی شفاف انویسٹیگیشن کرتی ہے, تو میڈیا ہائپ کی وجہ سے تو وہ کیسز سنے جاتے ہیں, ادروائز دوسری مرحلہ ہوتا ہے نا جی ٹرائل کا, اس میں جا کے وہ, کیونکہ ہمارا قانون کی فراہمی کا جو نظام ہے وہ بہت سپیڈی نہیں ہے, تو اس میں بھی غریب آدمی جو ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بےچارا مجبوراً پریشر کی وجہ سے اور تھوڑا سارا کچھ ایکسپینسو ہونے کی وجہ سے کمپرومائز میں چلے جاتے ہیں, اور موسٹلی ہم نے دیکھا کیسے کیسز میں کمپرومائز ہوئے. تو اس کے لیے قانون سازی کی جائے, اور یہ 2011 یا اس سے بھی پہلے چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے حوالے سے جو سول سوسائٹی کے اندر مختلف آرگنائزیشن اور مختلف نیٹورک جو ہیں اس چیز کا مطالبہ بڑے زور و شور سے کر رہے ہیں کہ آپ کوئی ایسی قانون سازی کریں کہ جس کی وجہ سے کم از کم ان بچوں کو کی جو مزریز ہیں ان کو ریلیکس کیا جا سکے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری حکومتوں کی کبھی بھی پریفرنس یہ نہیں رہی, بلکہ جیسے ابھی ذکر ہوا انیس صاحب نے کہا کہ اسلام آباد میں ہر تیسرے گھر میں تو بچہ کام کر رہا ہے, جس کا مطلب ہے کہ اس چیز کی ایکسیپٹینس بھی ہے اور نیڈ بھی ہے. تو جب اس قدر زیادہ نیڈ ہوگی تو قانون سازی میں سب سے زیادہ مشکل یہی آ رہی ہے, بلکہ میں تو یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ جو لوگ اس پہ اختیار رکھتے ہیں کہ ہم قانون بنائیں شاید وہ بچوں سے اپنے گھروں میں کام لینا چاہتے ہیں.
اچھا ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہیں محمد علی صاحب, جن کا تعلق روشنی ہیلپ لائن سے ہے. تو کس طرح سے اس طرح کا کوئی بھی تشدد ہو تو اس میں کیا آپ کی طرف سے کاروائی ممکن ہو سکتی ہے, اور کس طرح کوئی بچہ آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے؟
پاکستان کے اندر جو ہے وہ ابھی اس طرح کا ماحول یا اس طرح کا انوائرمنٹ ڈیولپ نہیں ہوا ہے کہ بچے جو ہیں وہ خود سے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی کو کہیں پہ رپورٹ کریں کال کر کے, ٹھیک ہے نا. اور اس طرح کا کوئی ایونیو بھی موجود نہیں ہے سرکاری یا غیر سرکاری سطح پہ بھی. غیر سرکاری سطح پہ بہت سی ہیلپ لائنز ہیں, ادارے ہیں کلیم کرتے ہیں کہ ان کے ہیلپ لائن ہیں اور ہمارا بھی ہیلپ لائن نمبر ہے, لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ ہیلپ لائن ان بچوں تک پہنچ گئی ہے جہاں ان کو ضرورت ہے, کیا ان کے پاس ایکسس ہے کہ وہ فون کر کے اپنے ساتھ ہونے والی ظلم زیادتی کو رپورٹ کریں. اور دوسری بات میں آپ کو ایک اہم بات یہ بتاؤں, جہاں ہمارے ادارے فیل ہو جاتے ہیں, جہاں سسٹم ہمارے فیل ہو جائیں, تو پھر جج ہو یا کوئی اور ہو جس کے پاس موقع لگتا ہے, جو درد رکھتا ہے وہ نوٹس لیتا ہے. ہم بھی کوئی کیمپین کرتے ہیں, ہم بھی شور شرابہ کرتے ہیں, ہم بھی ایک طرح کا نوٹس لیتے ہیں. ہم ہمیشہ سے مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ کراچی سے بڑے شہر ہوں یا کوئی دوسرے شہر ہوں, وہاں پہ بچوں کی رپورٹنگ اور انویسٹیگیشن سے متعلق ایک پولیس اسٹیشن الگ ہونا چاہیے, نوٹیفائی ہونا چاہیے.
تو آپ کا تجربہ بھی ایسا ہے کہ پولیس تھانوں میں بچے محفوظ رہتے ہیں,
دیکھیں جی اسٹیشنوں پہ جو پولیس ہے وہ ریلوے پولیس ہوتی ہے, ان کا وہاں پہ ہیلپ لائن بھی اسٹیبلش ہے, ہم بھی ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور ہمارا جو ذاتی تجربہ رہا ہے دوسری این جی اوز یا دوسرے اداروں کا شاید دوسرا موقف ہوگا. میں نے جہاں تک دیکھا بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے, یعنی کہ اگر کوئی رنے ہوئے بچہ کسی کو ملتا ہے, چاہے اسٹیشن پہ ملے کسی سڑک کے کنارے ملے, وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس کی جتنی نالج ہوتی ہے اس وقت اس پولیس اہلکار کی, اس کے پاس جتنی نالج ہوتی ہے اس نالج کو یوز کرتے ہوئے وہ اس بچے کو محفوظ سے محفوظ تر جگہ پہ پہنچا دیتا ہے.
ایک ہماری اور مہمان ہے ہمارے ساتھ اس وقت, منیزہ بانو صاحبہ جو ساحل نامی ادارے سے تعلق ہے ان کا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ کیا سوشل میڈیا ہی واحد جگہ ہے جہاں ہائی لائٹ ہو سکتے ہیں ایسے کیسز یا این جی اوز کی حیثیت سے؟
لیکن بات یہ ہے کہ یہ زمانہ یاد رکھنے کا ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ جب تک نئی خبریں آتی رہیں گی تب تک انٹرسٹ رہتا ہے, ورنہ نہیں رہتا. مطلب یہ ایک المیہ ہے آپ کہہ لیں, یا یہ ایک اب نیچرل بات ہے کہ اتنی جلدی جلدی نیوز بدل رہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے اٹینشن سپین بھی کم ہوتا گیا. سوشل میڈیا میں جب ہائی لائٹ ہوتا ہے تب افیکٹو بھی بڑھا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا اب اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ظاہر ہے لوگ اس کو جلدی نوٹس میں آ جاتا ہے لوگوں کا. سو یہ سوشل میڈیا کی اچھی بات ہے کہ نوٹس میں لے آتا ہے, اس کے بعد اس کو ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بار بار اسے فالو کرے گا نہیں. مگر نوٹس میں جب چیز آئے تو کم از کم اس پہ تو پوری ایکشن ہو. یہ ہم چاہیں گے کہ وہ سسٹمز ایسے ہوں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کوئی نہیں سامنے آئی بات, مگر عام طور پہ بات آ جاتی ہے اس سے آگے نہیں بڑھتی.
سوشل میڈیا کے علاوہ آپ جو این جی اوز ہیں جو ایکٹیوسٹ ہیں, کیا آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے کہ آپ اس پہ اس کو اجاگر کر سکیں؟ مثلا پاکستان میں ابھی نئی حکومت آئی ہے, تو کیا کبھی آپ لوگ رابطے میں آتے ہیں مثلا جو پاکستان وزیر ہیں وفاقی شیریں مزاری, ان سے کبھی آپ لوگ کوئی میٹنگز ہوتی ہیں کہ ان چیزوں پہ بات کی جائے؟
بالکل جی, وہ تو ہم کرتے ہیں بہت سے. دیکھیں اور جو لاز آئے ہیں یہ ہم لوگوں کی کلیکٹیو ایفرٹ سے آئے ہیں, کیونکہ ہمارے اور ان کے ساتھ بہت ہمارے ہیومن رائٹس میں جو جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے بہت اچھی ان کے ساتھ رابطہ ہے. دے آر لسننگ, بڑی بات یہ کہ وہ سن رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں ہوں. مگر آپ کا صرف ایک بات تو نہیں ہے نا, ایک پوری سسٹم کو ٹھیک آپ کریں گے تو جا کے یہ باتیں ہوں گی. یہ اسپیشل نوٹس میں نہیں آنے چاہیے, یہ آٹومیٹکلی ہونے چاہیے. اب آپ اگر قصور کا ہی لیتے ہیں تو وہ زینب کا نوٹس میں آیا, وہ چیخے چاڑے جب جا کے وہ بات ہوئی تو وہ سات لڑکیاں پہلے غائب ہو گئیں.
جی
کوئی نوٹس نہیں لیا گیا, کوئی پولیس نے ایکشن نہیں لی, تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا.
یہ جو ایک مافیا یہ بھی ہے, آپ میں سے کسی نے بات کرتے بتایا تھا کہ وہ طے کر دیتے ہیں کہ جی اگر ہم اپنی بچی کو آپ کے پاس رکھوا رہے ہیں تو یہ باقاعدہ معاہدہ لکھا جاتا ہے کہ آپ کوئی خیر خبر ہی نہیں لیں گے اس بچے یا بچی کی, آپ اسے ملنے بھی نہیں آئیں گے, آپ عید بقرعید پہ بھی اس بچے کو ہم گھر نہیں بھیجیں گے.
میرا نہیں خیال کوئی لکھوایا جاتا. جی آپ کے باقی پارٹیسپینٹس بتائیں.
سجاد چیما صاحب,
شازیہ نصیب والا کیس جو ہے
جی,
تو اس میں ہم نے جب تھوڑا سا اس میں تحقیق کی تو اس میں ایک مڈل مین سارٹ آف جو بچے لوگوں کے گھروں میں رکھواتا ہے, امانت اس کا نام تھا, اس کا بھی بعد میں پولیس نے اس کو بھی گرفتار کیا تھا اور اس کی بھی انویسٹیگیشن ہوئی تھی. اس وقت پتہ یہ چلا تھا کہ یہ سارٹ آف ایک مافیا کہہ لیں, انہوں نے ایک ایسی سروسز وہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں نہ صرف بچے بلکہ بڑوں کو بھی نوکریاں دلواتے ہیں. اور بچے کے معاملے میں یہ لکھ کے نہیں لیکن جب رکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو امپلائر ہے کہ اس کے پیرنٹس روز روز ہمارے گھر نہ آئیں کیونکہ بچہ پھر اپنے ماں باپ کو دیکھ کر روتا ہے اور گھر جانے کی ضد کرتا ہے. اور اسی طرح وہ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اب بھی کبھی عید آئے یا اس طرح کا کوئی تہوار ہو تو ان دنوں میں بھی بچے کو آپ نہ لے کے جائیں, اس کو چھٹی نہیں ملے گی کیونکہ انہی دنوں میں ان کے مہمان آتے ہیں تو بچے کو اس کو کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے گھر میں ضرورت ہوتی ہے. اور اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ عام اس وقت لاہور میں یہ زیادہ ہم نے دیکھا کیونکہ انسیڈنٹ بھی لاہور میں تھا, کہ لاہور میں بے شمار اس طرح کے دفاتر کھلے ہوئے ہیں جو روزگار کے نام پہ, مطلب کہتے ہیں کہ ہم روزگار مہیا کرتے ہیں اور لوگوں کو گھروں میں اس طرح سے نوکریاں دلواتے ہیں اور وہی بچوں کو لے کے جاتے ہیں اور بچے کے پیرنٹس نہیں ملتے امپلائر کے ساتھ, وہ صرف اس آفس سے جا کے اس کی تنخواہ جو کلیکٹ کرتے ہیں.
یہ جس زمانے میں مشرق وسطی میں خلیج کے ملکوں میں لے جائے جاتے تھے کیمل جوکی کے طور پر بچے, تو میں نے ایک سیریل پورا سیریز کیا تھا اور اس میں میں نے بہت سے انٹرویوز کیے تھے. میرا ایسا خیال تھا کہ ان بچوں کو اغوا کر کے لے جایا گیا ہے, اور مطلب میرا پورا یقین تھا, کیونکہ جب بچوں سے جن سے ہم بات کی انہوں نے کہا کہ ہمیں کرنٹ لگایا جاتا ہے, ہمیں کھانا نہیں دیا جاتا. اس کی وجہ یہ تھی کرنٹ لگانے کی کہ جب وہ چلتے تھے تو اونٹ تیزی سے بھاگتا تھا, کھانا اس لیے نہیں دیتے تھے کہ وہ ہلکا پھلکا رہے بچہ اور اونٹ پہ زیادہ بوجھ نہ ہو. تو میں نے پھر اس بچے سے پوچھا کہ تمہارے کبھی ماں باپ ملنے آتے تھے؟ کہنے ہاں میری ماں ہر دو مہینے بعد آتی تھی پیسے لینے کے لیے.
جی میں اس میں کرتا چلوں کہ ویسے تو بنیادی طور پر جو این جی اوز کا کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنا رول ایز اے واچ ڈاگ جو ہے اس کو نبھائیں اور اویئرنیس جو ہے میکسیمم کوشش کریں کہ لوگوں تک پہنچے, کہ سب سے پیارا تو ماں باپ کو اپنا بچہ لگتا ہے نا.
بالکل.
اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ کے سینے میں کیا زیادہ درد ہے. یہاں پہ بھی میں یہی کہوں گا کہ تمام پیرنٹس ایسا نہیں کرتے, لیکن اگر بعض پیرنٹس جو ہیں وہ تھوڑے سے ان کے بیہیویئر میں مسئلہ ہے, وہ سینسٹائز نہیں ہے, ان کی ایجوکیشن انڈرسٹینڈنگ ساری چیزیں کم ہیں, اس طرح کی واقعات ہوتے ہیں کیونکہ اسٹیٹ اس میں غافل ہے.
اچھا ہمارے ساتھ پشاور سے شازیہ سلطان شامل ہوئی ہیں ابھی, اور میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ بچے بھاگ سکتے ہیں تو اگر بار بار اس طرح کے پبلک سروس اناؤنسمنٹ ہوں گے ریڈیو ٹیلی ویژن اور جہاں بھی ممکن ہے کیبل پر کہ بچوں کے لیے یہ ہیلپ لائن موجود ہے, گھریلو ملازمین کے لیے بھی, کیونکہ سب سے زیادہ تو گھریلو ملازمین کی جو ایکسس ہے وہ ٹیلی فون تک ہو سکتی ہے, تو کیا اس کا مطلب کوئی امکان ہو سکتا ہے یا اس پر کام کر سکتے ہیں آپ لوگ؟
بات یہ ہے کہ ان بچوں کی ایکسس اس ہیلپ لائن تک کتنی ہے, جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں اس فون کو آیا وہ یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو شہناز جی مجھے آپ سے یہ بات بھی کرنی ہے کہ تھوڑی دیر پہلے مطلب یہ جب ہماری بات ہو رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ جو ہمارا ملک ہے اس میں آلریڈی قوانین تو بنتے ہیں, ٹھیک ہے, آلریڈی جو انٹرنیشنل رائٹس ہیں اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں بھی 16 سال سے کم عمر کے بچوں کو مطلب اس طرح کی اس میں چائلڈ لیبر میں نہیں ڈالنا ہے. تو سخت سے سخت قوانین ہونے چاہیے اور ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے. عمل درآمد کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس میں میڈیا کا بہت اسٹرانگ رول ہونا چاہیے, باقاعدہ اس کی کمپیننگ ہونی چاہیے, باقاعدہ میڈیا کو اس پہ والدین کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھیں تو کیمرا ایکٹ کے تحت 6% کانٹینٹ پبلک انٹرسٹ کے مطابق ہونے چاہیے, مگر کیمرا اس پہ کام بالکل بھی نہیں کر رہا. میڈیا کو سختی سے چائلڈ لیبر کے اوپر بات کرنے کی اور شعور بیدار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دوسری بات اگر میں اس پہ دیکھوں تو 25th ایکٹ کے تحت تمام بچوں کو جو 16 سال سے کم عمر کے ہیں ان کو اسکولوں میں ہونا چاہیے. اگر پاکستان کو آپ دیکھیں تو پاکستان میں کم از کم 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. جو ہمارا یہ ہے اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ گول, اس کو اگر آپ اس کے چوتھے اس کو دیکھیں تو اس میں باقاعدہ بچوں کی فری اکویٹیبل اینڈ کوالٹی لیول پہ جو ایجوکیشن ہے اس کو انشور کرنے کی بات کی ہوئی ہے 2030 تک. میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کو یہ جو خاص کر مزدوری والے کام ہیں, جو چھوٹے بچے جو ہیں جیسے بڑے بڑے روڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں اس میں چھوٹے بچے بھی آ رہے ہیں, ان کو وہاں پہ کام نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جو گھروں کے اندر وہ چھوٹا اور ورک شاپ جیسے منظر جی نے بات کی ہے, ان کو مطلب میں سمجھتی ہوں کہ جو بچوں کی ایک جو ان کا خوبصورت بچپن ہے نا وہ اس کو اپنے ماں باپ اپنی غربت دور کرنے کے لیے نہ استعمال کریں, اور نہ ہی گورنمنٹ ان کو اپنی ان پیرنٹس کے چولہے جلانے کے لیے ان بچوں کی جو اسکلز ہیں ان کو یوٹیلائز کریں. بچوں کا جو مطلب ہے جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو اسکولوں میں ہونا چاہیے, تو بچوں کو واقعی ہی اسکولوں میں ہونا چاہیے تاکہ وہ اگر اس ملک کے معمار ہیں اس قوم کے مستقبل ہیں تو اس قوم کے مستقبل کو ولنریبل تو نہیں بنانا ہے نا, ان کو سر اٹھا کے جینے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے, انہوں نے آگے بڑھنا ہے, نہ کہ انہوں نے اس طریقے سے بس سر جھکا کے اور کسی بھی اس کے سامنے مظلوم بن کے کام کرنا ہے. تو میں منیزر جی کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ بچہ کہیں بھی اگر اس کے اوپر کام ڈالا جائے گا اور وہ مزدوری کرے گا تو اس کے لیے.
میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. پروڈیوسر ہماری گلرخ نے, شہناز عزیز کو اور گلرخ کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2,00,000 روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
وائس آف امریکہ کے پروگراموں میں تبدیلی کے ایک سلسلے کے تحت ہر دم رواں ہے زندگی کے دن, وقت نشر اور دورانیے میں ایک تبدیلی. ہر دم رواں ہے زندگی اب ہر جمعے کی بجائے نشر ہوگا ہر جمعرات کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے تک. ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. جبکہ یہ پروگرام اسی دن اور اسی وقت ہمارے مہمانوں کی تصاویر کے سنگ سنگ نشر ہوگا وائس آف امریکہ کے فیس بک پیج پر, جس کا لنک ہے facebook.com/voaurdu. سننا نہ بھولیے ہر دم رواں ہے زندگی ہر جمعے کی بجائے جمعرات کے روز رات 10 بجے نہیں بلکہ رات 9 بجے, ایک گھنٹے تک نہیں بلکہ آدھے گھنٹے تک. پیشکش یاسمین جمیل.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu.letters@voanews.com. خط آپ کے.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2,00,000 روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 या 5437 نئی دلی 110011 بھارت اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے دنیا نا الٹ جاتی ہے
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر
کرسمس سے محض چند روز قبل ایسے میں ہزاروں وفاقی ملازمین فرلو پر چلے گئے جبکہ اس سال کے دوران تیسری بار حکومت بند ہوئی لیکن واشنگٹن ڈی سی میں بعض ریستوران ان وفاقی ملازمین کو مفت کھانا فراہم کرنے کے لیے اپنی حمایت کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو سال کے ان آخری دنوں میں غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں والدیہ برپتری کی رپورٹ قمر عباس جعفری سے سنیے
22 دسمبر کو نصف شب کے وقت وفاقی حکومت کا ایک چوتھائی حصہ بند ہو گیا اور یہ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر ایک مجوزہ دیوار کی تعمیر پر تنازع کا سبب ہوا کوئی 800,000 وفاقی ملازمین کو فرلو پر بھیج دیا گیا جبکہ آدھے سے زیادہ تنخواہ کے بغیر کام کر رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی کے متعدد کاروباری ادارے متاثرہ سرکاری ملازمین کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ان میں سے ایک شہر کے چائنا ٹاؤن میں میکسیکن ریسٹورینٹ او ایم ایل ہے سرکاری ملازمین اپنا شناختی کارڈ دکھا کر وہاں مفت سینڈوچ کھا یا لے جا سکتے ہیں وفاقی ملازمین الفریڈ جوزف اور جیریمی گورڈن کہتے ہیں یہ ان کی بڑی مہربانی اور اچھی بات ہے ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں خاص طور سے شٹ ڈاؤن کے دوران ان سینڈوچز کا مزہ جو مفت ملتے ہیں اور بھی اچھا لگتا ہے ہوزے اینڈرس نے جو کہ امریکی اسپینش شیف ہیں ٹویٹ کیا ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں ان کے 6 ریسٹورانٹس وفاقی ملازمین کو اس وقت تک مفت سینڈوچز فراہم کریں گے جب تک حکومت کھل نہیں جاتی او ایم ایل کے جنرل مینیجر اینڈرس سوئک کہتے ہیں
It's been a lot of fun. We've had a great turnout. A lot of the government employees that are on furlough right now have been out here since day one. So we have a torta suadero. So it's a very classic Mexican sandwich made with a brisket, meat, a few vegetables, some Mexican mayonnaise on it. It's a delicious
sandwich. اس میں بڑا مزہ آ رہا ہے. بہت سے لوگ آ رہے ہیں. بہت سے سرکاری ملازمین جن کو فرلو کر دیا گیا ہے. پہلے دن ہی سے یہاں ہیں. ہمارے پاس میکسیکو کے بہت اچھے سینڈوچز ہیں جن میں جانوروں کے سینے کا گوشت کچھ دوسری قسم کا گوشت سبزیاں اور مایونیز وغیرہ استعمال ہوتا ہے یہ مزیدار سینڈوچ ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی جو وفاقی ملازمین نہیں ہیں وفاقی ملازمین سے یکجہتی کے اظہار کے لیے وہاں کھانا کھانے آتے ہیں ایک صارف متر لور کے الفاظ
With his skills and the heart that he has, that's the combination.
ان کی مہارت اور وہ نرم دلی جو وہ رکھتے ہیں یہ ایک بہت اچھا امتزاج بناتا ہے ایک اور صاحب فرحان مگڈا کے الفاظ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں وہاں آنا چاہیے ان کی کوششوں میں ان کی مدد کرنی چاہیے انہیں سراہنا چاہیے چنانچہ ہم یہاں آ گئے یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ریسٹورینٹس فرلو ہونے والے ملازمین کو مفت کھانا دے رہے ہیں انہوں نے 2013 میں اس وقت بھی یہی کیا تھا جب 16 روز تک حکومت بند رہی تھی یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ بہت سے کاروبار کے مالکان یہ رسک لینے کے خواہش مند نہیں نظر آتے لیکن فاسٹ فوڈ ریسٹوران ٹینلی ٹاؤن 5 سال میں دوسری بار مفت فرلو برگر دینا چاہتا ہے ایک کسٹمر کے الفاظ ٹرمپ کو بھی یہاں آنا چاہیے کیونکہ انہیں برگر بہت پسند ہیں سرکاری شناختی کارڈ دکھا کر لوگ برگر کا لطف اٹھا سکتے ہیں زی برگر پر اس بارے میں کوئی اور سوال و جواب نہیں کیا جاتا جس کے مالک پیٹر طبیبیان ہیں وہ کہتے ہیں
But in 2013 we give out over 15,000 burgers with almost $40,000 to $50,000 we feel bad for the government workers and a lot of our customers are government workers if everybody pitches in and helps out it will put a smile in their face
2013 میں ہم نے 15,000 سے زیادہ برگر دیے جن پر $40,000 to $50,000 لاگت آئی ہم سرکاری ملازمین کے لیے تکلیف محسوس کرتے ہیں ہمارے بہت سے کسٹمر سرکاری ملازم ہیں، اگر ہر شخص تعاون کرے تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ سجائی جا سکتی ہے۔ اور ایسے میں جبکہ نئے سال میں نئی کانگریس کام سنبھالے گی، امکان یہ ہے کہ شٹ ڈاؤن 2019 تک جاری رہے گا۔ تبھی بیان اس دن تک جب حکومت کھلتی ہے، نہ صرف مفت برگر بلکہ مفت فرینچ فرائز اور مشروبات بھی فراہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔